بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 18 ستمبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حاقہ کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. یہ سورہ حاقہ کا دوسرا رکوع ہے. یہ سورہ مبارکہ دو ہی رکوعوں پر مشتمل ہے. پہلا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے جمعے. آج انشاءاللہ اس رکوع کا مطالعہ ہوگا. یہ صورتیں جیسے کہ عرض کیا گیا ان میں مرکزی مضمون انذار آخرت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت, سابقہ قوموں کا تذکرہ, اس لیے کہ رسالت پر ایک بہت بڑی گواہی یہ بھی تھی کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے کسی کو رسول نہیں بھیجا تو تم خوب جانتے ہو کہ اس سے پہلے بہت سی اقوام آئی تھیں, ان کی طرف اللہ کے رسول آئے تھے. تم علمی طور پر اس بات کو جانتے ہو. اور ان قوموں نے جب رسولوں کی بات نہیں مانی, ایمان نہیں لائے, تکذیب اور انکار پر اڑ گئے تو پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا تم اس سے بھی واقف ہو. لہذا اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نئے نویلے رسول نہیں ہیں. چنانچہ ایک جگہ پر یہ الفاظ بھی قرآن میں آئے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل, فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا انوکھا رسول نہیں ہوں کہ دنیا میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی شخص آئے اور وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے. اس سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے ہیں, کتنے ہی انبیاء گزر چکے ہیں, ان کی تاریخ سے تم واقف ہو, ان کی قوموں کے احوال سے تم واقف ہو, لہذا ڈھیٹ بن کر انکار کر رہے ہو. تو یہ جو گواہی ہے رسالت کے حوالے سے, سابقہ قوموں کا تذکرہ مکی صورتوں میں خاص طور پر بار بار ملتا ہے اتمام حجت کے لیے. چنانچہ اس صورت کے آغاز میں بھی سب سے پہلے تو قیامت کی قسم کھائی گئی, الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. یہاں قسم نہیں کھائی گئی بلکہ آغاز میں ایک چونکا دینے والا انداز اختیار کیا گیا. اس کے بعد قیامت کے ثبوت, اب قیامت جب آئے گی تب تو آئے گی, اس وقت ثبوت پیش کرنا کہ اس نے آنا ہے ظاہر بات ہے کہ ابھی وقت ہی نہیں ہوا تو یہ نہیں ممکن نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے جن رسولوں نے یہ خبریں دی ہیں ان کی اقوام نے جب ان کی باتوں کو نہیں مانا تو ان پر تو ایک قیامت گزر چکی ہے نا، اس سے تم واقف ہو، چنانچہ اس کا تذکرہ آ گیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی انکار کیا تھا قیامت کا. اسی طریقے سے وجاء فرعون ومن قبلہ والمتفقات بالخاطئہ، سابقہ رسولوں کا ان کی قوموں کا تذکرہ بڑے ہی اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، ایک ایک دو دو آیات میں کر کے کہ ان کا کیا حشر ہوا تھا تمہیں معلوم ہے. تو آخرت کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں بھی جو ہے قیامت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار دلیلیں جو ہیں، آخر نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، انسان کے اندر بھی ایک ضمیر موجود ہے، وہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ نیک لوگوں کو، اصول پسند لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے لیے خیر کا کام کیا، انہیں بہترین ریوارڈ ملے، اور جو مظلوم ہیں، جو ظالم ہیں، جو مظلوم ہیں ان کی داد رسی کا بہترین سامان ہونا چاہیے، اور جو ظالم ہیں ان کو بدترین سزا، عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر نیکی بدی، خیر اور شر کی تمیز رکھی ہے، اس کا یہ لازمی تقاضا ہے، ورنہ دنیا اندھیر نگری ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج، یہ تو پھر رام کی لیلا قرار پائے گی، جیسے کہ تصور تھا یورپ کے بہت سے ممالک میں، خاص طور پر یونانی جو مائتھولوجی تھی اس کے اندر، کہ یہ رام کی لیلا ہے. یہ تو ہندوؤں کا بھی تصور تھا، دیوتا اور دیویاں جو ہیں انہوں نے اپنی کھیل تفریح کے لیے یہ دنیا جو ہے اس کی بساط بچھائی ہے، وہ آسمان پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہیں، یہ ان کا کھیل تفریح اور کچھ نہیں ہے. تو یہ کائنات بھی با مقصد ہے، زندگی کی اس دنیا میں جو شے اللہ نے پیدا کی ہے ہر شے با مقصد ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو اس کائنات کے اندر اللہ کی مخلوقات میں ٹاپ پر ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے. کچھ اپنی عقل کو استعمال کرو، اللہ نے یہ عقل بھی دی ہوئی ہے، کیوں جو ہے اس کے درپے ہو رہے ہو اس کو رد کرنے کے؟ تو چنانچہ اس کے بعد پھر اسی سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں قیامت کا بھی ذکر ہے، جب وزن اعمال ہوگا اس وقت کیا کیفیت ہوگی. جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ کامیابی کی نشانی ہے، وہ ایک دوسرے کو دکھائیں گے، ان کی خوشی کا اور شادمانی کا کیا عالم ہوگا آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہاؤ مقرؤ کتابی، ہاؤ پڑھو دیکھو یہ میرا اعمال نامہ. اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ روئیں گے اپنے ہونے کو، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش کہ مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا، کاش کہ موت پر ہی خاتمہ ہو چکا ہوتا اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. اب یہ دن آنے والا ہے. اب اس سب کے بعد ذکر کیا پھر جو انجام ہوگا مجرمین کا، اس کا بھی بہت خوفناک نقشہ ہے جو یہاں کھینچ دیا گیا تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب دوسرے رکوع میں فرمایا فلا اقسم بما تبصرون، اب گویا ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے ایک خاص انداز سے. فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. کلام اللہ کا ہے، کس کی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں قسم کھاتا ہوں، نہیں سے مراد کیا ہے؟ جو تمہارے تصورات ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اور یہ دنیا بے مقصد ہے، عبث پیدا کی گئی ہے، کوئی جو ہے وہ جزا و سزا نہیں ہے، کوئی مکافات عمل نہیں ہے، یہ تمام تصورات تمہارے یکسر غلط ہیں. بلکہ اس کے مقابلے میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان چیزوں کی کہ جنہیں تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور ان کی بھی قسم کھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے. کائنات کے بہت سے حقائق ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ مظاہر فطرت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حواس سے خمسہ دیے ہیں اس کے ذریعے ہمیں اس کا علم ہو رہا ہے، لیکن کتنے ہی حقائق وہ ہیں جو مخفی ہیں، اور اصل حقائق جو ہیں، جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں، جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ پردہ غیب میں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. نشانیاں ہر طرف ہیں لیکن ذاتی اعتبار سے وہ پردہ غیب میں ہے. یہی تو امتحان ہو رہا ہے. تو چنانچہ جو بھی کائنات کے حقائق ہیں کچھ تم دیکھتے ہو جو بہت چھوٹا سا حصہ ہے. یہ مرئی چیزیں ہیں, یہ مادی اشیاء ہیں جن کو تمہاری آنکھ جو ہے دیکھ سکتی ہے. جو روحانی دنیا ہے جو اس سے پیچھے بیونڈ اصل حقائق ہیں ان کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. وما لا تبصرون, اور ان تمام حقائق کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اس کے اندر ٹوٹل احاطہ ہو گیا. اس کی تفصیل بعض مفسرین نے بہت عمدہ انداز سے کی ہے کہ کیا کیا چیزیں تھیں, کس کس پہلو سے اس کا احاطہ ہوا ہے. لیکن ابھی میں اس پر جو قسم کھا کر جو بات موقت انداز سے بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, یہ قرآن کلام ہے رسول کریم کا. یہ کلام اللہ کے ایلچی جو بہت باعزت ایلچی ہیں یعنی جبرائیل امین, ان کے ذریعے آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. وما ہوا بقول کاہن, وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. چنانچہ یہ جو کلام ہے اس کے حوالے سے ایک تو کہا گیا کہ یہ ہے رسول کریم یعنی جبرائیل امین کا لایا ہوا کلام, اور رسول کا مطلب ہے پیغامبر, یعنی یہ اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں لائے, یہ اللہ کا پیغام ہے جو پہنچا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بحیثیت پیغامبر. اور جبرائیل کیا ہے؟ یہ کوئی معاذ اللہ کوئی شیطانی قوت نہیں ہے, کوئی بھوت پریت نہیں ہے, بہت باعزت فرشتے ہیں. اللہ کے ہاں بھی ان کا بہت اونچا مقام ہے, فرشتوں میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ جبرائیل امین کا ہے. تو قسم کھا کر یہ بات کی کہی گئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے. اور تم جو کہتے ہو, اگرچہ دل تمہارا بھی یہ کہتا ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے جب سنتے ہو, لیکن ڈھیٹ بن کر کہتے ہو کہ نہیں یہ تو شاعرانہ کلام ہے, یہ تو کسی کاہن کی بات معلوم ہوتی ہے. شاعرانہ وہ کیوں کہتے تھے؟ کہ بہرحال اس کے اندر ایک کشش ہے, اس کی ادبیت کا ایک بہت اونچا مقام ہے, یہ اثر رکھتا ہے سننے والوں پر. تو بعض شاعری بھی جو ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے, تو یہ اسے کہہ لیجیے کہ شاعروں میں بہت اونچا ہے. اور کاہن اس لیے کہتے تھے کہ کاہن لوگ جو ہیں وہ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے, چونکہ اس کلام کے اندر وہ جو یہ وہ والی شاعری نہیں ہے کہ جو عاشق اور معشوق والی شاعری ہوتی ہے, یہ تو کوئی اور ہی پیغام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ کاہنوں کا اس میں جو کلام, اس کلام میں جو خبریں دی گئی ہیں وہ غیب کی خبریں ہیں, اور غیب کی خبریں عام طور پر وہاں پر کاہن دیا کرتے تھے, اور وہ شیطانوں کی بنیاد پر جن سے ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور آج بھی یہ سال سلسلہ چلتا ہے, ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو انسان کے لیے غیب کے درجے میں ہیں کچھ چیزیں وہاں سے وہ حاصل کرتے تھے. جو آدھی سچی اور آدھی جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی تھی, مکس کر کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. تو یہ کاہنوں کا کلام بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہی دو الزام لگائے گئے, یہ کلام یا تو شاعری ہے یا کہانت ہے کاہن. تو فلا اقسم بما تبصرون, میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو, اور ان کی بھی کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. اب یہ کیا کیا چیزیں تھیں کہ جو انسان دیکھتا ہے اور کیا نہیں دیکھ رہا تھا اس وقت کا, اس سے فوری طور پر خطاب تھا. چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ہے, اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جو انتہائی شریف النفس انسان تھا مکے کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں تھا کہ ایک اچانک اجنبی آ گیا اور اس نے کچھ آ کر باتیں کرنی شروع کر دی. 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں گزارے ہیں, اسی قوم نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا ہے, اس سے بڑا ٹریبیوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. الصادق ہر اعتبار سے سچا انسان, اور الامین انتہائی سے زیادہ معتبر, امانت دار. اب یہ دو ہی تو اعلیٰ ترین وصف ہیں کسی شخص کے حوالے سے کہ وہ اوتھینٹک ہے, اس کی بات ماننی چاہیے. یہ بات کبھی یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا, غلط بیانی نہیں کر سکتا. یہی تو اصل معیار ہے دنیا میں جو مانا جاتا ہے. تو تم جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کلام پہنچ رہا ہے اور ان کو تم خوب جانتے ہو. اخلاقی حیثیت میں ان سے بہتر کوئی شخص تم نے آج تک نہیں دیکھا. کیا ایسے شخص سے توقع رکھو جائے گی کہ وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھ لے؟ معاذ اللہ. تو ذرا غور تو کرو اور اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے. یعنی یہ انسان کے جرائم بہت سے ہوتے ہیں لیکن یہ جرم خود قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑے جرائم میں سے یہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات کہے اور کہے ہی اللہ کی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے, سب سے بڑا مجرم ہے کہ اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں. تو کیا یہ وہ شخص اتنی جرت کرے گا معاذ اللہ کہ اپنی طرف سے بات گھڑ کر اور بہتان لگا دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ پھر اسی طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کلام پہنچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیاوی مفادات تو نہیں مل رہے. تمہاری نظروں کے سامنے ہے ایسا شخص جسے کل تک تم سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے, اب انہیں گالیاں سننی پڑ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے, کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے, کوئی کہتا ہے دیوانے ہیں. معاذ اللہ. اس میں ان کا مفاد کیا ہے؟ ذاتی مفاد کیا ہے؟ وہ تو سارا وقت اس میں لگا رہے ہیں, کاروبار بھی ایک طرف کر دیا. کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ معاذ اللہ. یہاں کون سا مفاد؟ اسی طریقے سے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ ان کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں ان کا کردار ایک دم بدل جاتا ہے. وہ شرافت کا پیکر ہے, وہ امانت اور دیانت جو ہے اس کا ایک نمونہ بن جاتے ہیں. ان کے ذریعے تو خیر پھیل رہا ہے معاشرے میں, یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو. اسی طریقے سے وہ انہیں یہ بھی خوب معلوم تھا کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کاہنوں کا کلام کیسے ہوتا ہے. عرب خاص طور پر اپنی زبان دانی پر انہیں بڑا ناز تھا کہ اصل میں اہل زبان تو پوری دنیا میں ہم ہیں, وکیبلری ہمارے پاس ہے, قوت بیان ہمارے پاس ہے, ہمارے خطیب ہمارے شاعر بلند پایا. چنانچہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ شاعری کیا ہوتی ہے اور اس کی حدود کیا ہیں, اور کہانت جسے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے, معاذ اللہ, کہانت کیا ہوتی ہے وہ خوب جانتے ہیں. لیکن ڈھیٹ بنے ہوئے, اور خاص طور پر مکہ کے جو قریش سردار تھے ان کا تو اپنا بھی بڑا ذوق ہوتا تھا, ادبی ذوق, انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہوتا تھا کہ شاعری کیا شے ہے اور یہ کلام کچھ اور ہی ہے. اسی طرح یہ بات بھی ان کو معلوم تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ نہیں ہے کہ جو اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر سکے, اور اس کے برابر تو درکنار ہے فصاحت و بلاغت میں اس کے قریب بھی کوئی شے لے کر آئے. یہ بھی خوب وہ جانتے تھے. اور ایک اور چیز بھی وہ جانتے تھے, یہ بھی بہت اہم ہے, انہیں خوب اندازہ تھا کہ قرآن کا لب و لہجہ اور اس کا انداز اور ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام جس کو ہم حدیث کہتے ہیں آپ کی گفتگو, ان کا ڈکشن مختلف ہے. بالکل وہ صاف پہچان جاتے تھے. اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ سورہ قلم کے ابتدائی آیات کے حوالے سے کہا تھا کہ قرآن نے سرداران قریش پر اتنی سخت تنقید کی ہے اور ان کی برائیوں کو ایسا اجاگر کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ جھنجھلا گئے ہوں گے بری طرح سے, لیکن کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بے عزتی کی ہے اور ہمیں برا بھلا کہا ہے. یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ اس کلام کے لب و لہجے کو پہچان رہے تھے کہ یہ واقعی وہ والا کلام ہے جو اوپر سے نازل ہوتا ہے. اس کا لب و لہجہ اور ہے, اس کو ڈکشن کہتے ہیں انگریزی زبان میں, کہ وہ ایک ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے اس کا. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز اور جو آپ کی وہ کیبدری ہے اور جس انداز سے زبر لہجے میں آپ بات کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے اور قرآن ایک الگ ہے، یہ واقعی کہیں اور سے آ رہا ہے. اتنے وہ ان تمام چیزوں کا شعور رکھنے والے لوگ تھے. تو فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں ان سب چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو. وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. بہرحال وہ یہ ہے کہ کائنات کی فرما روائی ایک اللہ کے اختیار میں ہے. یہ اگر جو غیبی حقائق ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے لیکن ان کے بھی شواہد تو نظر آ رہے ہیں. آخرت جو ہے اس وقت نظر نہیں آ رہی لیکن عقلی طور پر تو ثابت ہے اور تمام نبی اور رسول خبر دیتے آئے ہیں. تو یہ ساری بات فرما کر کہ میں قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو، اور ان کی بھی جن کو تم دیکھ نہیں پاتے، ان سب کی قسم کھا کر. جو بہت بڑی حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم ایمان رکھتے ہو، یعنی ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. دل مانتا ہے زبان سے نہیں مانتے، اور اس کے اندر بہت بڑی ایک رکاوٹ مفادات ہے. بہت بڑی رکاوٹ یہ دنیا کی لذات ہیں، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور خاص طور پر جو سرداران ہوتے ہیں، جو بڑے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے کے، ان کے سارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس نظام کے ساتھ، اور انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس سب سے ہمیں محروم ہونا پڑے گا. یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے، اصل میں دل گواہی دے دیتا ہے. تعصبات رکاوٹ بن جاتے ہیں. کہیں ایک شے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ہم ان کو نبی اور رسول مان لیا تو ہم تو اس کے نیچے ہو جائیں گے. ابو جہل کے بارے میں یہ بات آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہوگی کہ اس نے صاف کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جی ہمارا اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم میں اور ہمارے خاندان میں ایک مسابقت چل رہی تھی، ہمارا ایک مقابلہ تھا، کمپٹیشن دنیاوی اعتبار سے، اور اگر ہم نے ان کی نبوت کو مان لیا تو ہم ہمیشہ کے لیے ان کے تابع ہو جائیں گے. یہ مجھے گوارا نہیں، صاف صاف کہہ دیا. تو یہ اس قسم کے مفادات اور تعصبات ہیں، یہ جو بیڑی بن جاتے ہیں پاؤں. بہرحال ان بیڑیوں پر مسلسل آیات قرآنی کے ذریعے ضرب لگتی رہی لگتی رہی لگتی رہی، اور وہاں کے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے، اور بالآخر فتح مکہ پر قریش مکہ کی بھی عظیم اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ دشمنی جو ہے اس کا پورا اظہار کیا ہے اپنے ہر طریقے سے. ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم غور و فکر کرتے ہو، دھیان دیتے ہی نہیں ہو، تیار ہی نہیں ہو سوچنے کے لیے. تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے، یہ کلام اس کا ہے. جبرائیل امین ذریعہ ہیں اس کو لانے کے، وہ پیغامبر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اس کلام کو وصول کریں جبرائیل سے اور پہنچائیں نوع انسانی تک. لہذا آپ بھی رسول ہیں، پیغامبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا ہے حضور تک جبرائیل کے ذریعے، وہ پیغام آگے نو انسانی تک پہنچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اسی کا نام رسالت ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے انسانوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ایک نظام بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ فرشتوں میں سے بھی کسی کو اپنا پیغامبر منتخب کرتا ہے، اور پھر انسانوں میں سے، اور ان دو ذریعوں سے اللہ کا پیغام نوع انسانی تک پہنچتا ہے. تو نہ چاہیے قرآن آ حضور تک پہنچایا جبرائیل امین نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو پہنچایا امت تک، اور یہ آج ہمارے پاس ہے. اللہ کا کلام محفوظ ہر اعتبار سے کام ہے. رب ذوالجلال کا جو رب العالمین ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگلی آیات جو ہیں بڑی ایک لرزا دینے والی ہیں. جو ظاہری مفہوم ہے وہ واقعتاً دل کو دہلا دیتا ہے کہ اگر اس کلام کے اندر ہمارے اس نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر دی تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کیا سزا ہو سکوگی. یہ اگلی آیات کا موضوع بن رہا ہے جس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے پہچاننی چاہیے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کے ساتھ الصادق اور الامین تھے تو کیا اللہ کے مقابلے میں وہ اللہ کے معاملے میں وہ کیا کوئی ڈنڈی ماریں گے؟ معاذ اللہ کے اپنی طرف سے کوئی کلام پیش کر دیں, یہ کہیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تم جو ان پر الزام لگا رہے ہو کہ نہیں تم یہ تمہارا اپنا کلام ہے, اس کا کوئی امکان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اصل میں اس کے اندر جو سختی ہے اس کا رخ کفار کی طرف ہے, مکذبین کی طرف ہے, جھٹلانے والوں کی طرف. کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی قدام جو ہے وہ تمہیں پیش کر کے اور کہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ چنانچہ رخ اصل میں ان کی طرف ہے کہ یہ ناممکن ہے. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر یہ ہمارا رسول کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیتا, یعنی کہ یہ خود بنا کر گھڑ کر اور لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ اللہ نے وہی نازل کی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا پیغام ہے, بالفرض اگر ایسا ہو تو یہ تو اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ لاخذنا منہ بالیمین, کہ پھر ہم اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑتے, ثم لقطعنا منه الوتين, اور پھر ہم اس کی گردن کاٹ دیتے, شہرک کاٹ دیتے. اگر ایسا کوئی امکان ہوتا, امکان ہرگز نہیں تھا. جو شخص جس کی صداقت اور امانت کا یہ حال ہے کہ وہ کسی انسان سے بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا, کیا وہ اللہ کے معاملے میں غلط بیانی کرے؟ لیکن اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی ناممکن ہے. رخ ان کی طرف ہے اس کے اندر جو سختی ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لائیں. اصل سختی کا رخ اس طرف ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, تو پھر تم جو یہ کہہ رہے ہو یہ اپنے پاس سے گھڑ لائے, تو تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا کہ جو پھر اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے انہیں روک سکتا, بچا سکتا. اس پر اللہ گرفت کرے کوئی اس کا محافظ بن سکتا ہے؟ کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اگرچہ یہاں پر الفاظ سخت ہیں, واقعی میں نے عرض کیا کہ کانپتا ہے دل اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی, لیکن ویسے اللہ تعالیٰ نے خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام قرآن میں بیان کر دیا وہ سامنے رکھیں تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. ابھی پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق حسنہ کے بلند ترین درجے پر آپ فائز ہیں. آپ کا مقام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے, جو مقام ہے, وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے. تو یہ آیات اصل میں جو اس میں سختی ہے وہ کفار کی طرف ہے, اس کا اصل رخ کہ تم یہ بات سوچتے ہو, اس کا کوئی امکان نہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ کلام یہ تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہی کہ جن میں کچھ خدا خوفی ہو. للمتقین, تقوی جس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ نے خیر و شر کی ایک تمیز رکھ دی ہے, انسان اس کا کچھ لحاظ کرتا ہو. سب کو پتا ہے کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے, کسی کی مدد کرنا نیکی ہے, جھوٹ بولنا برائی ہے اور سچ بولنا اس کے مقابلے میں نیکی ہے, کسی کا مال غصب کرنا, چاہے اس سے مجھے دنیاوی فائدہ ہو گیا, مجھے جو ہے بیٹھے بٹھائے مال مل گیا, اندر سے آواز آتی ہے غلط ہے. جو ان اندر کی اس حس جس کی مر جائے, اس کے اندر تھوڑی سی رمق ہے, تو ابھی گویا کہ تقویٰ کی بنیاد موجود ہے, خدا خوفی کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، لیکن کچھ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ، جسے کہا جاتا ہے نا کہ ختم قلوب، مہر ہو جاتی ہے، دل بند ہو جاتا ہے، گناہ کر کے کر کر کے سیاہ داغ پڑتے رہتے ہیں گناہ کر کے، اور اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے. یہ اگر لیول ہے تو پھر تو گویا کہ وہ اس قرآن سے بھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکے گا، وہ محروم ہی رہے گا. لیکن جس کے اندر کچھ بھی خدا خوفی ہے، کچھ بھی نیکی اور بدی کا احساس اور تمیز اور اس کا شعور بیدار ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ویسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ہُدًى لِّلنَّاسِ، لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو اس میں یہی ہے وہ جس کی میں بھی تفصیل کر رہا تھا. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہارے اندر جھوٹے لوگ موجود ہیں، مکذب، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے. یعنی قرآن جو ہے ان پر اثر نہیں کر رہا، وہ اتنے ڈھیٹ ہیں اور آپ کی تکذیب پر اڑے ہوئے. اللہ کو تو معلوم ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس وقت وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بھیڑ بن کر انکار کر رہے ہیں، مخالفت میں پیش پیش ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر ٹارچر پہنچانے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ بالآخر یہی چیز ان کے لیے حسرت بن جائے گی. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو کچھ کی کر رہے ہیں اور جس طرح جھٹلا رہے ہیں، یہی چیز سرمایہ حسرت بن جائے گی ان کافروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ قرآن حق یقینی ہے، حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور بالیقین، اس میں کوئی شک نہیں. فسبح باسم ربک العظیم، تو اے نبی آپ تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی جو العظیم ہے. اور مکی صورتوں میں خطاب کا رخ ہمیشہ مسلمانوں سے بھی خطاب ہوتا تھا، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے، اے نبی آپ یہ کرتے رہیے، یہ کیجئے. یعنی ساتھ ہی مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے بھی یہی راستہ ہے، تم بھی تسبیح کرتے رہو اپنے رب کی جو العظیم ہے. یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. یہ آیت جب نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی رکوع کے اندر شامل کرو. یہ جو حکم آیا کہ تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو العظیم ہے، تو اس کو اپنے رکوع میں شامل کرو. چنانچہ ہم پڑھتے ہیں رکوع میں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یہ گویا اسی حکم کی تعمیل ہم کر رہے ہیں، پاک ہے ہمارا رب جو العظیم ہے. بلکہ جب اس میں واحد کا صیغہ سبحان ربی العظیم، میرا رب، میرا پروردگار، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، اور العظیم ہے، سب سے بڑا ہے. یہاں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ معارج آئندہ جمعے اس کا ہم آغاز کریں گے. کچھ باتیں جو ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، اس وقت پوری ملت اسلامیہ کے حالات جو ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں. اس شام میں بھی آپ دیکھتے ہیں، مشرق وسطی میں جو حالات چل رہے ہیں کہ دو طرفہ مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے. مقامی آبادی بڑے پیمانے پر ہجرت کر رہی ہے، خون جو بہ رہا ہے بڑے پیمانے پر. مجھے اقبال کا وہ مصرع یاد آیا کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو. وہاں پر اس سے پہلے بھی عراق میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، شیعہ سنی کا معاملہ، اور پھر اب یہ جو ہے شام کے اندر ساری صورتحال، تو دو طرفہ جو خون بہ رہا ہے وہ مسلمانوں ہی کا ہے. اور امریکہ کا بھی کردار وہاں بڑا عجیب ہے. اس نے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس طرح تو پھر وہاں خانہ جنگی ختم ہو جاتی. ہمارے دشمن تو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ مڑے، انہی کو لڑایا جائے، اب وہ خود لڑنا نہیں چاہتے، خود لڑنے میں اپنی جانیں بھی جاتی ہیں، اس کا بھی رسک لینا پڑتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کو آپس میں لڑاؤ، اور وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل سنت جو وہاں کی آبادی کا 70% ہیں، اگر لڑائی ختم ہو جاتی تو وہ اقتدار میں آ جاتے۔ اب بشار الاسد کی حکومت کو قائم رکھ کر اہل سنت کی ان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ اور حال وہی ہے، مسلمان ہی کے ذریعے مسلمان کا خون بہ رہا ہے۔ شام میں داعش بھی میدان میں آ گئی ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کا بھی کردار عجیب و غریب مشکوک ہے، اس کا بھی جو سارا نزلہ گر رہا ہے وہ مسلمانوں پر ہی گر رہا ہے، خلافت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، خون مسلمان ہی کا بہ رہا ہے اس کے ہاتھوں بھی، لہذا انتہائی مشکوک معاملہ ہے اس کا جو، اور دعوی خلافت جو ہے وہ ناقابل فہم۔ اب یہ بھی جو ہے، لیکن مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو بڑی نیک نیتی سے اور اس کو ہی اصل حق سمجھ کر جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ اس پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ مسلمان کے ذریعے ہی مسلمان کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف ان کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، عجیب سی بات ہے، کوئی قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، کوئی سٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آ رہا، عجیب مشکوک معاملات۔ لیکن بہرحال جو لوگ آ رہے ہیں اور خلافت کے نام سے آ رہے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو یقیناً صدق دل سے اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خلافت ہے اور وہ آ رہے ہیں، ایک ٹریپ سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ غریب، یہ سب میں ایک اعتبار سے ابلیس کی کامیابیوں کی انتہا ہے۔ ابلیس نے انسان کو ناکام کرنے کے حوالے سے اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جہنم، یہ ناکام ثابت ہوں گے، تیرے بندے نہیں بنیں گے۔ چنانچہ اس کی کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی ہے اسلام کا راستہ اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا، یا مسلمانوں کو بھی اس رستے پر لگانا کہ بس وہ نام کے مسلمان رہ جائیں۔ آج ابلیس جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار صرف یہ دیا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ ورغلائے، اس کے دل میں وسوسہ اندازی پیدا کرے، ایمان کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، ان کو سبز باغ دکھائے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں پٹی پڑھائے کہ یہ قرآن میں جو ہے اللہ کا عذاب اور سزا اور یہ وہ یہ سب کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے، بس کرتے رہو جو کرنا، دنیا کی داری میں لگے رہو، یہ سارے کام تو وہ کرتا کر سکتا تھا اور کرتا بھی ہے، لیکن زبردستی کسی کو راہ ہدایت سے کھینچ کر اور پھر گمراہی کے رستے پر لانا، یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ آج دنیا کی جو چوٹی کی طاقتیں ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ہے، وہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے اس وقت ابلیس کا، اور وہ اپنی سپر پاور کو استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، قوت کے زور پر۔ یہ جو قوت اس کو حاصل ہو گئی ہے، اس سے پہلے نہیں، اور یہ صرف ایک امریکہ نہیں بلکہ اب تمام دنیا، جو غیر مسلم ورلڈ ہے، نان مسلم، وہ تو سب کے سب اس کے ہاتھ میں ہیں ہی، مسلمانوں کی بھی ایک عظیم اکثریت اور مسلمان ملکوں کے جو فرما روا ہیں، الا ماشاء اللہ، وہ سب کے سب ابلیس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ سب ابلیس کے اعلی کار بنے ہوئے۔ یہ اس کی کامیابیوں کی انتہا ہے، یہیں سے اس کی ناکامی کا آغاز بھی شروع ہو چکا ہے اور ہوگا الٹیمیٹلی۔ وہ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو کہا کہ جو تمہاری حسرتیں ہیں ساری نکال لو، پھر بھی میرے سچے بندوں کو تم نہیں گمراہ کر سکتے، پٹری سے نہیں اتار سکتے، اس کو پورا موقع دے دیا۔ تو آج ہم اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور چنانچہ اس وقت مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ اللہ کے رستے کو چھوڑ کر ابلیس کے رستے پر گامزن ہے اور اس کا الٹیمیٹلی اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے، اس کی وجہ سے یہ اللہ کا قانون ہے۔ مسلمان قوم ہو جسے اللہ نے زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہو اور وہ اللہ سے اور اس کے دین سے بے وفائی کرے تو پھر اسے دنیا میں سزا ملتی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ سزائیں ملتی رہی جب وہ اس زمین پر اللہ کے نمائندہ امت تھے، 2000 سال تک تھے، عذاب کے بڑے بڑے کوڑے ان پر برسے۔ اب وہ عذاب کا کوڑا اور ذلت اور مسکنت کا عذاب اس امت کے اوپر ہے۔ ساری دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی مسلمانوں کی ہے اور ہر جگہ مار بھی پڑ رہی ہے مسلمانوں کو۔ اللہ بے بس نہیں ہے، اس کا تو وعدہ تھا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، وعدہ ہے اور قیامت تک کے لیے۔ اے مسلمانوں، دنیا میں بھی تم اور غالب اور مقتدر رہو گے اور باعزت اور سربلند رہو گے اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ اور واقعی مومن کون ہوتا ہے وہ تو آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، ہم نے قرآن بھی نہیں پڑھنا۔ اور ابلیس کی اس بات کا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، کارنامہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لہذا جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور جو سرحد پار ہیں وہ ہندو اور سکھ ہیں، ان کا اتنا بڑا جرم یہ ہے، سب سے بڑا جرم یہ کہ وہ ان کے ہندو گھر میں یا سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، ہم تو یہ تصور لیے بیٹھے۔ لہذا اللہ کے دین سے بے وفائی، 56-57 اسلامی ملک ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں، ہر جگہ شریعت پاؤں تلے، ہر جگہ اللہ کا دین جو ہے وہ پامال۔ تو پھر اور ساری دشمنیاں ہماری اور ہمدردیاں، اور کہاں سے ہم جو ہے وہ رہنمائی لیتے ہیں اور کن کا ایجنڈا مکمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو پھر اسلام کی جو کچھ ہوگا، پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت قابل فہم ہے اگر ہمیں یہ معلوم، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول جو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے اور یہ تمام قوانین سامنے ہوں، تو پھر یہ بالکل لاجیکل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ذلت اور مسکنت عذاب اس قوم کے اوپر مسلط ہے۔ ہاں، یہ دوسرا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، جاگنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے دین سے وفاداری کا ایک پروسیس جو ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اس کے لیے جانے قربان کرنے کا بھی ایک جذبہ جو ہے، جس کی سب سے بڑی مثال افغانستان کا معاملہ تھا۔ اس کو اب اس وقت وقتی طور پر تو حکومت ختم ہو گئی ہے ان کی، لیکن بہرحال وہ ابھی تک انہیں شکست نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہاں پر دوبارہ بھی اللہ کا دین قائم اور غالب ہوگا افغانستان کے اندر۔ اور یہیں سے پھر جو ہے وہ احادیث میں ہے کہ یہاں سے جائیں گے لشکر جو امام مہدی کی بھی مدد کریں گے، اور شام کا علاقہ بھی اس وقت تو جس کیفیت میں ہے، لیکن وہاں سے بھی خیر کا ظہور ہوگا بالآخر، احادیث میں اس کا بڑی واضح طور پر ذکر ہے۔ عرب ورلڈ میں جو احیاء کا عمل شروع ہوگا اور پھر یہاں سے بہتری کی طرف معاملہ چلے گا، اور مسلمانوں کی بالآخر ایک فتوحات کا دور شروع ہونا ہے، اگرچہ اس فتوحات کے دور سے پہلے کی جو خبریں ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر عرب ورلڈ میں اللہ کا عذاب آئے گا اور بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا مسلمانوں کا، بہت بڑے پیمانے پر، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور الٹیمیٹلی اللہ کا دین کل روح ارضی پر غالب بھی ہوگا، یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کا ذکر بھی ہمیں احادیث کے اندر نظر صاف آتا ہے کہ ایسے حالات مسلمانوں پر آئیں گے، اور ہوگا وہ ہمارے ان جرائم کی وجہ سے، ان جرائم سے پھر توبہ کرنا اگر ہمیں نصیب ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ اس طرف راستے بھی کھلیں گے۔ اور پاکستان بھی اس کے اندر بھی جو حالات ہیں وہ بعض اعتبارات سے تو بہتری ہو رہی ہے، لیکن بہرحال پاکستان اوور آل دنیا میں، ساری دنیا میں جگہ سائی کا موجب بنتا ہے۔ ہمارے سیاستدان کیا کرتے رہے ہیں، جمہوریت کے اس کے اندر جو ہے پردے میں کیا کیا کھیل کھیلے گئے ہیں، کس طریقے سے ملک کو لوٹا کھسوٹا گیا ہے، اور صرف حکمران طبقہ نہیں ہے، قوم کے عظیم اکثر جس کا ہاتھ لگے، پھر علاقائیت پسندی کے معاملات جہاں سے جیسے یہاں پر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، اپنے ہی ملک کی جڑیں کھودنا، بد امنی، کرپشن، لا لیسنس، مختلف طبقات ہیں ایک دوسرے کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، جہنم کا نمونہ بنا ہوا یہ ملک کیوں بنا ہے؟ اصل وجہ یہی ہے، اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری، سیدھی سی بات۔ چنانچہ یہ ہے کہ اب بھی جو حادثہ ہوا، افسوسناک سانحہ، آج ہی جو خبر سنی ہے کہ وہ پشاور میں جو ایئر بیس ہے بڑا ویر کا، وہاں پر کچھ شرپسندوں نے جو ہے وہ حملہ کیا، یہ سارا ملک جو ہے وہ اس آگ میں جو ہے جلتا جلتا رہا ہے، اور جس صورتحال سے دو چار ہے میں اس کا کسی قدر ذکر کر چکا ہوں کہ ہر اعتبار سے ہم ایک ناکام ریاست کے طور پر آج دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، فیلڈ سٹیٹ کہا بھی گیا، کھلن کھٹا بھی کہا گیا۔ اور واقعی بھی اگر ہم اپنا جائزہ لیں، موضوع وقت اتنا نہیں ہے، میں صرف مختصر کر رہا ہوں، انڈیا کے مقابلے میں اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ وقت کی ایک سپر پاور بن چکی ہے، منی سپر پاور، معاشی اعتبار سے مستحکم، اور ہم سب کچھ تمام وسائل ہونے کے باوجود کنگال، بیکاری، غلام، معاشی غلام، سیاسی غلام۔ ہمارے ہاں کس نے حکومت میں آنا ہے، کون اوپر بیٹھے گا، اس کا فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عوام اپنے ووٹوں سے کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، کہیں سے معین قریشی کو لا بٹھا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو این آر او کے جو ہے چشمے سے دھلا کر صاف پاک صاف کر کے سیٹ بٹھا دیا جاتا ہے تخت کے اوپر، یہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، یہ ہماری حماقت ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ اس لیے ہے دنیا میں بھی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی، کہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری۔ اس سے نکلیں گے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو سکیں گے، اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔